کی صفت کے ساتھ متصف رہتا ہے. ظاہر کے جو احوال ہیں ان کے باعث دیکھنے والی آنکھیں عارف کو مختلف رنگوں میں دیکھتی ہیں، عارف کو مختلف رنگوں میں دیکھتی ہیں. اور دنیا میں رہنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ عارف اس طرح پانی کو جس برتن میں ڈالیں، بھئی جب پانی نے اپنی شکل ہی ختم کر دی، جب پانی نے اپنی شکل سے ہی توبہ کر لی اور خود کو اپنی شکل، اپنی حیات، اپنے تشخص کے اعتبار سے جب مٹا ہی دیا، تو جس برتن میں ڈالیں گے وہ اسی برتن کی شکل اختیار کر لے گا. تو عارف جب خود سے تائب ہو جاتا ہے اور میں سے تائب ہو جاتا ہے اور خود کو مٹا دیتا ہے، تو جس رنگ میں اسے رکھ دیں وہ ظاہراً اسی رنگ میں نظر آتا ہے. اسے امیری کے رنگ میں رکھ دیں وہ امیر نظر آئے گا، اسے غریبی کے رنگ میں رکھ دیں وہ غریب نظر آئے گا. یعنی وہ عمارت کو بھی اپنا لیتا ہے، وہ غربت کو بھی اپنا. میں بڑی بنیادی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے پیمانے یہ ہیں کہ جسے کھانے کا نہ ملے یا محض فقر و افلاس میں زندگی گزارے اور ایک جھونپڑی اور جھگی میں وقت گزارے اور پھٹے ہوئے ایک جوڑے میں زندگی بسر کرے، اگر یہ ساری شرائط ہو تو تب وہ عارف ہے. اور اگر وہ بہتر حال میں رہ رہا ہو اور بہتر کھا رہا ہو اور بہتر پہن رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عارف نہیں. دوستو، ان چیزوں کا غربت و عمارت کا اہل معرفت کے حال سے کوئی تعلق نہیں، اہل معرفت کے حال سے کوئی تعلق نہیں. اہل معرفت اور اہل حقیقت غریبی میں بھی ہوئے اور امیری میں بھی ہوئے. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بھی کوئی اہل معرفت اور یا اللہ میں ہوگا؟ بولیے نا. آپ نے ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ 70,000 درہم کی مالیت کی دستار باندھی. یہ عمارت کا عالم، غنا کا. 70,000 درہم کی دستار ایک مرتبہ پہنی. تو اہل معرفت اس عمارت میں بھی رہتے ہیں، لیکن وہ اہل معرفت ہو کر اس عمارت میں دل نہیں لگاتے. 70,000 درہم کی دستار پہن کر نکلے، راستے میں سائل آ گیا، اس نے مانگا، سوال کیا، دینے کو اور کچھ نہ تھا، وہی دستار اتار کے دے دی. تو امیر ہونا یہ معرفت کی نفی نہیں ہے، عمارت میں دل کا کھب جانا یہ معرفت کی نفی. اگر غربت و عمارت ایک ہو جائے اس کے لیے، اس کو معرفت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حال بھی تھا کہ درختوں کے پتے کھاتے تھے اور 40-40 دن بھوک میں بسر کرتے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے. یہ حال بھی تھا، اور یہ حال بھی تھا کہ مرغ تناول فرما تھا. اور جب ایک عورت آئی آپ کی خدمت میں، جس نے اپنا بیٹا فقر و سلوک کی منظریں طے کرنے کے لیے آپ کی تربیت میں بٹھایا تھا، اور ماں پھر بیٹے کو ملنے کے لیے آئی اور دیکھا کہ بیٹا جو کی روکھی روٹی کھا رہا ہے اور زرد رنگ ہو گیا ہے اس کے چہرے کا اور کمزور ہو چکا ہے، نچال ہے. ماں کی مامتا تھی، دیکھ کے رہ نہ سکی، شکایت کرنے کے لیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی. اور اندر گئی تو اس کا حال مزید عجیب ہو گیا یہ دیکھ کر کہ خود وہ مرغ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے. اب اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگی کہ حضرت، کیا یہی درد ہے فقر کا کہ بچے کو تربیت کے لیے چھوڑ گئی، وہ تو جو کی روکھی روٹیاں کھا ہے، اور یہ آپ کا حال ہے کہ خود آپ مرغن کھانے کھائیں مرغ کے. آپ مسکرا پڑے، اس لیے کہ یہ پیمانہ عوام کا ہے، یہ پیمانہ عوام کا ہے جو معرفت کو نہیں سمجھتے. اور حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فوائد الفواد میں یہی لکھتے ہیں کہ فقر اور ترک دنیا اور اللہ کا قرب یا ولایت لنگوٹا پہننے اور کچھ نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ترک دنیا دل کا دنیا کی محبت سے تارک ہو جانا ہے، دل کا دنیا کی محبت سے تارک ہو جانا ہے. تو آپ نے فرمایا مائی کو کہ بیٹھ جا. جب آپ فارغ ہو گئے اور مرغ کی ہڈیاں پھینکتے رہے، ایک ہی جگہ پھینکتے رہے، اور فارغ ہو کر اس واقعہ کو آپ کے تمام اہل سیر نے، مصنفین نے، علماء نے، محدثین نے اور بڑے بڑے اکابر محدثین نے، اور ایک مکتب فکر کے نہیں بہت سے مکاتب فکر کے علماء نے اس واقعے کو تواتر کے ساتھ نقل کیا اور ائمہ اکابر نے نقل کیا. جب فارغ ہوئے تو ان ہڈیوں کو فرمانے لگے کہ اللہ کے نام سے کھڑی ہو جاؤ جو مردہ ہڈیوں میں جان پیدا کر دیتا. جب یہ حکم فرمایا قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وهی رمیم, جب یہ فرمایا تو ہڈیوں پر گوشت پوست اللہ نے چڑھا دیا اور مرغا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. آپ فرمانے لگے اس عورت کو کہ جب تیرا بیٹا اس حال کو پالے گا تو اسے بھی کھلی چھٹی ہوگی جو چاہے کھاتا پھرے, جو چاہے کھاتا پھرے. یہ پروسیس ہوتا ہے, یہ ایک زمانہ ہوتا ہے. اور قرآن مجید کا فرمان اس امر کی تائید کرتا ہے انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, تنگی کے بعد فراخی کا آنا بھی ضروری ہے, تنگی کے بعد فراخی کا آنا بھی ضروری ہے, تکلیف کے بعد راحت کا آنا بھی ضروری ہے. اور قرآن مجید نے دو بار اعلان کر کے کہا کہ بے شک تکلیف کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے, اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقط کہنے کی بات ہے, واقعہ بھی یہی ہے کہ تکلیف کے بعد راحت آتی ہے. نارت یہ کر رہا تھا کہ ہر حال میں عارف کو جس حال میں رکھو وہ اس حال کے رنگ میں نظر آتا ہے, لیکن معرفت یہ ہے کہ دیکھنے میں رنگ جدا جدا ہوں لیکن اس کا رنگ ایک ہوتا ہے. اس کا رنگ وہ دل والا رنگ, باطن والا رنگ اور حال و کیفیت والا رنگ ایک ہی ہوتا ہے. یعنی اسے مال و دولت مل جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا دل نہیں کھبتا, دل کا حال ایک رہتا ہے. اس سے مال و دولت چھن جاتی ہے تو اس غربت و افلاس میں بھی اس کے دل کا اور حال کا رنگ نہیں بدلتا, اس کا رنگ ہر حال میں ایک رہتا. اس کو کہتے ہیں استقامت احوال. اور یہ استقامت احوال کا مفہوم شیخ محمد بن فضل سمرقندی علیہ رحمت اور بعض دیگر مشائخ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ معرفت سے استقامت اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ صاحب معرفت یعنی عارف اس کی پہچان اور تعریف یہ ہے کہ عارف اور صاحب معرفت وہ شخص ہے, صاحب معرفت وہ شخص ہے جس کا جو نہ اللہ سے اپنی خواہش کے ساتھ نہ اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے اور نہ ارادہ و اختیار اپنے پاس رکھتا ہے, طلب بھی چھوڑ دیتا ہے اختیار بھی چھوڑ دیتا ہے. تو جو شخص اب دوسری تعریف آ گئی اور استقامت ہی کے مفہوم میں ایک دوسرا انداز آ گیا بیان کا, بات ایک ہے. عرفا جدا جدا اسالیب میں اس بات کو بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں عارف وہ ہے جو طلب بھی چھوڑ دے اختیار بھی چھوڑ دے. سبحان اللہ, اور یہی ایمان کا کمال ہے. اسی کو توکل کہتے ہیں, اسی کو رضا کہتے ہیں, اسی کو تفویض کہتے ہیں. افوض امری اللہ, میں اپنا سارا امر اور سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جب عارف اپنا حال اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو نہ اس کا ارادہ رہ جاتا ہے نہ اختیار, اور نہ اس کی طلب رہ جاتی. ارادہ اختیار طلب سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, سب کچھ اپنی ذات کے لیے چھوڑ دیتا ہے, اپنی طلب کی بھی نفی کر دیتا ہے, اپنے ارادے اور اختیار کی بھی نفی کر دیتا ہے, اور طلب ارادہ اختیار سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے. تب یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے, تب جا کر وہ بندہ عارف ہوتا ہے, تب جا کر اسے معرفت نصیب ہوتی. اور جب تک اس کی اپنی طلب باقی رہے, طلب بڑا وسیع مطلب, اب اس طلب میں ہر شے کی طلب آ گئی, اس طلب میں دنیا کی طلب بھی آ گئی, آخرت کی طلب بھی آ گئی, جنت کی طلب بھی آ گئی, اور آخرت اور دنیا کی نعمتوں کی طلب بھی آ گئی. تو جب تک طلب کسی رنگ میں بھی اس کی قائم رہتی ہے وہ معرفت میں باکمال نہیں ہوتا, اور جب تک ارادہ اور اختیار اس کی نسبت قائم رہتا ہے تب تک وہ صاحب معرفت نہیں ہوتا. تو دوستو, معرفت کی پہچان اور علامت ہی یہ ہے کہ وہ طلب سے بھی تائب ہو جائے اور ارادے اور اختیار سے بھی تائب ہو جائے. اب کیا ہے, اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اعتراض کرتے ہیں عرفا پر, صاحبان معرفت پر, اور اولیاء پر, اور اللہ کے برگزیدہ بندوں اور اس کے دوستوں پر. جب وہ بیمار ہوتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, ہم اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی خود بیمار پڑا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور اوروں کو دم کرتا ہے. یہ اعتراض کرتا ہے کہ نہیں, یہ یہی پاگل عقل اعتراض کرتی ہے جس کو سمجھ نہیں. یہ اعتراض کہاں سے جنم لیتے؟ اسی نادان عقل سے جنم لیتے ہیں جو سمجھتی ہے کہ میں بہت کچھ جانتی ہوں, پر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی. کہ جی لوگ تو اس سے دعائیں لینے جاتے ہیں, تو اگر اس کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے تو خود اپنے آپ کو دعا سے ٹھیک کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ بات آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر اس کے دم میں اور ہاتھ پھیرنے میں اتنی برکت ہے کہ اوروں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں تو خود بیمار کیوں ہے؟ اچھا, اوروں کو تو علاج کے بغیر دم اور دعا سے اور تھوک سے اور ہاتھ پھیرنے سے اور توجہ سے ٹھیک کرتا ہے, اور خود آپریشن کروا رہا ہے اور خود ہسپتال میں بڑا علاج کروا رہا ہے. یہ آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ سب نادانی ہے. یہ انہی لوگوں کی باتیں ہیں جن کو معرفت کی خبر نہیں. ارے ناداں, وہ عارف جس پر تو اعتراض کر رہا ہے اس کی بیماری پر, وہ تو عارف بنا ہی تب ہے کہ جب وہ اپنی ذات کے لیے ہر شے بھول گیا ہے. وہ تو عارف بنا ہی تب ہے جب وہ اپنی ذات کے لیے طلب چھوڑ چکا, اپنی ذات کے لیے ارادہ چھوڑ چکا, اختیار چھوڑ چکا. جب سارے ہتھیار اٹھا کر اس نے اس کے سپرد کر دیے کہ باری تعالیٰ یہ اختیار کا ہتھیار بھی تیرا عطا کردہ تھا, طلب بھی تیری عطا کردہ تھا, ارادہ بھی تیرا عطا کردہ تھا, تو یہ سب کچھ تو لے جا, مجھے تو فقط ایک ہی طلب ہے اور وہ تیری طلب ہے, فقط تیری طلب. تو عارف بنتا ہی تب ہے جب وہ اپنی ذات کے لیے ہر طلب ہر اختیار کی نفی کر دیتا, اور اگر خود کو بھی دم کر کے ٹھیک کرتا پھرے تو پھر تو وہ آپ جیسا اور میرے جیسا ناقص ہوا, عارف تو ہوا ہی نہیں. یہ اوروں کے لیے دعا کرنا تو اللہ کا اذن ہے, اوروں کے لیے دعا کرنا تو اللہ کا اذن اور امر ہے اور حکم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اوروں کے لیے برکت پھیلانا, اوروں کو نفع پہنچانا, اوروں کی تکلیفوں کا ازالہ کرنا اور فائدہ پہنچانا, یہ تو اذن الہی ہے اور سنت رسول. رہ گئی اپنی ذات, تو ارے جب اس کا رسول اپنی ذات میں طلب اور اختیار کو اللہ کے ثبت کرتا ہے تو وہ عارف کس طرح قائم رکھتا ہے؟ تو معرفت تو ملتی ہی تب ہے جب اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے, اپنے لیے طلب برقرار نہیں رکھتا. تو یہ ایک اعتراض تھا. تو نادان لوگوں, اللہ کے عارف بندوں کی نسبت یہ گمان بھول کر بھی نہ کیا کرو, وہ تکلیف میں مبتلا ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ اگر ارادہ اور اختیار اس نے ترک کر دیا تو علاج کیوں کرواتا ہے؟ علاج اس لیے کرواتا ہے کہ وہ فرض ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت, اور وہ شریعت کا حکم ہے, اور عارف کسی حال میں بھی شریعت کے حکم کا تارق نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول کی سنت کا تارق نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب بیمار ہو جاؤ تو معالج سے علاج کرایا کرو. حدیث پاک, بیمار ہو جاؤ تو قابل معالج سے علاج کرایا کرو. صحابہ نے پوچھا, حضور کیا ہم علاج کرایا کریں, دوائیوں کا استعمال کیا کریں؟ حضور نے فرمایا, ہاں جب بیماری ہو تو علاج کروایا کرو, کہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ دوا بھی اتاری. تو وہ علاج کرواتا ہے اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے, اور اللہ کا اذن اور امر ہے, اللہ کا اذن اور امر ہے, تو اس کا وہ تارق نہیں ہو سکتا. اور اپنے لیے اپنی روحانی برکتوں کو, سعادتوں کو اور توجہات کو اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ اگر اپنی ذات کے لیے استعمال کر دے تو پھر وہ عارف نہ رہا. اور عارف کی شرط یہ ہے کہ اپنے اختیار کو چھوڑ دے, اپنی طلب کو چھوڑ دے, اپنے ارادے کو چھوڑ دے. یہ اعتراض کی ایک سطح. اب میں عرض کروں کہ ہماری نادانی کا تو یہ عالم ہے کہ اس سے اونچا اعتراض بھی کر کے اپنے ایمان کے خرمن کو جلا بیٹھتے ہیں, ایمان کا چراغ بجھا بیٹھتے ہیں اور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں بھی اعتراض کرنے سے کچھ لوگ ہم میں سے گریز نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ تم رسول پاک سے مانگتے ہو اور معاذ اللہ ان کے پاس خود کچھ ہوتا تو اپنی بیٹی کو بہت کچھ نہ دے دیتا. یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں کہ تم تو رسول سے مانگتے ہو دنیا اور آخرت کی خیرات اور خود دو دو مہینے رسول کے گھر چولہے میں آگ نہ جلتی, خود فقر و فاقہ کرتے, اپنی بیٹی چکیاں پیستی تھی, اور آپ کو غنی غنا کرتا ہے رسول, غنی کرتا؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ بھی وہی نادانی ہے کہ معرفت کی بات کی سمجھ نہیں آئی. دوستو, یہ بات سمجھا دی آپ کو کہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لیے تکلیفوں کو بھی ہنس کے برداشت کیا جاتا ہے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی ذات کے لیے. جہاں جہاں آپ کا دائرہ اثر ہے وہاں تکلیف کو اپنے روحانی تصرفات سے ختم نہیں کیا جاتا, اللہ کے اذن اور امر کو بجا لایا جاتا ہے. اور دوسروں کے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی کے راستوں کو عام کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اپنی امت کے عوام و خواص اور افاق کے لیے سنت کے متعین کرنے کے طور پر فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جا بجا فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے, اور میں چاہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ساری زمین سونا بن جائے, آپ کو کس شے کی کمی ہے؟ خود فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں تھما دی, زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں تھما دی. صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے دن بھی حدیث میں ہے, الکرامت والمفاتیح یوم اذن بیدی, قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا اس دن بھی حکم ہوگا میرے محبوب یہ بزرگی ہے اور یہ جنت رحمت کی چابیاں ہیں, سب کچھ تیرے ہاتھ میں تھماتا. حدیث پاک, بزرگی اور جنت اور رحمت کی چابیاں میرے ہاتھ میں سما دی جائیں گی قیامت کے دن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا. تو ارے جس کے ہاتھ میں اللہ نے دنیا و آخرت کے سب خزانے رکھ دیے ہوں اس کے گھر بھی اگر چولہے میں آگ نہ جلے تو سمجھنے والوں کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ خزانے اوروں کے لیے تھے, خود اپنے لیے اپنے لیے فقر تھا, اوروں کے لیے غنا تھا, یہ اختیار فرما رکھا تھا. تو یہ تقاضائے معرفت ہے, تو اس کو مجبوری نہ سمجھا کریں, اس کو اضطراری حالت نہ سمجھا کریں, اور اس کو اس کی شان بندگی اور اس کے کمال روحانیت کے منافی تصور نہ کیا کریں. یہ سنت الہیہ ہے, حکم الہیہ اور سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر یہ جس کو آپ تکلیف تصور کر رہے ہیں عارف کے بارے میں کہ وہ خود تکلیف میں ہے, اور اگر اس کے پاس برکت ہوتی تو وہ اسے دور نہ کر لیتا, یہ تکلیف تم کو نظر آ رہی ہے اس سے بھی تو پوچھ کے دیکھو, وہ تو اس کو بھی نعمت سمجھ رہا ہے, وہ تو اسے بھی اللہ کی دین سمجھ رہا ہے. اپنی زبان سے تو فیصلہ نہ کرتے چلے جاؤ, اس آرے سے بھی پوچھ کے دیکھو کہ کیا تم تکلیف میں ہو. نہیں, وہ تو واضح کیا جا چکا کہ جو تکلیف اور راحت تمہیں فرق میں نظر آتی ہے یہ دیکھنے کے رنگ جدا جدا ہیں, اس کا رنگ تو ایک ہے. اللہ کے عارف بندے کا رنگ تو وہ ہر حال میں اس کا رنگ ایک ہے, اور ہر حال میں اس کی کیفیت ایک ہے, ہر حال میں اس کی حالت ایک ہے, ہر حال میں اس کا وقت ایک ہے. تو راحت ہو, تکلیف ہو, صحت ہو, بیماری ہو, پریشانی ہو, خوشی ہو, یہ جتنی صورتیں ہیں یہ رنگ احوال کے ہمارے نزدیک بدلتے رہتے ہیں, اس کے لیے تو ہر حال میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا دل, اس کا من, اس کی کیفیت ہر حال میں یکسانیت کے ساتھ قائم اور دائم رہتی ہے. تو جب اسے پریشانی ہی نہیں تو وہ برکتیں روحانی کس لیے استعمال کریں؟ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی بیان کرتے ہیں کہ میں تھوڑی عمر میں تھا, بچہ تھا, اور میں اپنے شیخ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا, راستے میں ہم نے دیکھا کہ دو مجذوب لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں کے اوپر آگ کے انگارے رکھے اور آگ جل رہی ہے, اور ایک کا جسم جل کر پگھل چکا ہے, چربی پگھل رہی ہے, خون بہ رہا ہے اور سخت بری حالت, اور کپڑا بھی جل چکا ہے, اور دوسرے کے جسم پر بھی اسی طرح آگ رکھی ہے لیکن جسم تو درکنار, کپڑا تک بھی میلا نہیں ہوا, کپڑا بھی نہیں جلا. ٹھیک ہے, میرے شیخ نے, آپ فرماتے ہیں, مجھ سے پوچھا, بیٹے بتاؤ ان دونوں میں سے کامل کون ہے, ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, میں فوراً بول اٹھا, حضرت یہ کہ جس کے جسم پر آگ پڑی اور کپڑا تک نہیں جل رہا, صاحب ظاہر ہے یہی کامل ہے. آپ مسکرا پڑے, یہ ہے عوام کی نظر کی بات, یہ ناقصوں کی بات. اب عارفوں کی بات بھی سن لو. آپ نے فرمایا, بیٹا نہیں, کامل وہ ہے جس کا سب کچھ جل گیا, کامل وہ ہے جس کا سب کچھ جل گیا, جس کا جسم بھی جل گیا, چربی پگھل گئی, خون بہ گیا, سب کچھ جل گیا, وہ کامل. میں نے پوچھا, حضرت کس طرح؟ آپ نے فرمایا, اس لیے کہ اس کی جذب اور توجہ تام ہے, اس کی جذب اور توجہ ناقص ہے, کیونکہ آگ کا کام ہے جلانا. آگ کا کیا کام کہ کپڑے اور جسم پر بھی پڑی ہو اور نہ جلا, آگ کا کام ہے جلانا, اور اس کو جو نہیں جلا رہی اس کا سبب آگ نہیں ہے, اس کا سبب اس کی اپنی توجہ ہے. اسے اپنی روحانی توجہ سے اپنے جسم اور کپڑے کو آگ سے جلنے سے بچایا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی توجہ یار کی طرف ہے، آدھی توجہ آپ کی طرف ہے، آدھی توجہ ادھر ہے، آدھی توجہ تن کی طرف، اللہ، آدھی توجہ یار کی طرف، آدھی توجہ تن کو بتانے کی طرف کہ کپڑا بھی سلامت رہے، جسم بھی سلامت رہے، اس روحانی توجہ سے فائدہ اٹھا کر خود کو بھی بچا رہا ہے اور کچھ کچھ دھیان ادھر بھی لگائے ہوئے، تو یہ ناقص ہے. اور کامل وہ ہے جس نے کہا کہ ارے جسم تو جلتا ہے تو جل جا، دھیان تیری طرف نہیں، دھیان کے لائق وہی، دھیان کے لائق وہی یار. تو جس کی ساری توجہ فقط اللہ کی طرف ہے اور فقط اللہ اور اللہ اور اس کے محبوب کی طرف ہے اور سارا دھیان اور سارا گیان سب کچھ اسی کی طرف ہے، یقیناً وہی کامل ہے. تو جو معرفت میں اور تعلق الہی میں اور بندگی میں اور محبت الہی میں کامل ہو جاتے ہیں تو دوستو ان کا دھیان تو اپنی طرف رہتا ہی نہیں. تو جسم جل جائے یا نہ جلے، بیمار ہوں یا تندرست ہوں، ملے یا نہ ملے، تو وہ ان کی تو معرفت کا معنی یہ ہے کہ دھیان کو ان چیزوں سے ہٹا کر ادھر لگا دیتے ہیں. اور جب دھیان ادھر سے ہٹ کر ادھر لگتا ہے تو اسی دھیان کے لگ جانے کو معرفت کہتے ہیں. اور یہ استقامت احوال. سو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبوب حقیقی اپنے عارف بندوں کو کبھی دولت وصال عطا کرتا ہے، یعنی وہ محبوب اپنے عارف بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اللہ کبھی اپنا وصال عطا کرتا ہے، دولت دیتا ہے وصال کی. یہ ایک اور نقطہ قابل توجہ، وہ بات تو وہ ہے نا جو آپ کو نظر آتی ہے ظاہراً، کبھی سکھ اور کبھی دکھ، لیکن کچھ حالتیں وہ ہیں جو ان کے اندر رہتی ہیں، ان کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، وہ بھی مشیت الہی ہوتی ہے. اور یہ ان کی معرفت کی زندگی کا ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ کیا کہ کبھی اللہ اپنے عارف بندوں اور چاہنے والوں کو، محبوں کو اپنی وصال کی دولت عطا کرتا ہے، کبھی اپنے وصال سے محروم کر دیتا ہے، کبھی اللہ پاک انہیں اپنا وصال اور قرب عطا کرتا ہے، کبھی وصال سے دور کر دیتا ہے، قرب سے محروم کر دیتا ہے. جب انہیں وصال نصیب ہوتا ہے تو سرور اور لذت آتی ہے، جب اس کے وصال سے محروم ہوتے ہیں اور قرب کی وجہ دوری آتی ہے قرب کی جگہ اللہ سے، تو بے چین و مضطرب ہوتے ہیں. اس طرح روح کبھی کشادہ ہوتی ہے، کبھی انقباض میں گرفتار ہوتی ہے. تو یہ روح کا پرندہ اس جسم کے پنجرے میں کبھی اڑتا ہے خوش ہو کر، کبھی تڑپتا ہے. اڑتا تب ہے خوش ہو کر، پر اس وقت مارتا ہے جب وہ وصال کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، اور تڑپتا اس وقت ہے جب وصال سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب یہ اندر کی کیفیتیں ہیں، باہر والوں کو کیا خبر. کبھی قریب کیا جاتا ہے، کبھی دور کیا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے عارف کے لیے؟ اس لیے کہ اگر ہر وقت وصال رہے تو وصال کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. اگر ہر وقت وصال رہے اور ہر وقت قرب ہی قرب رہے تو قرب کی اہمیت کا خیال ڈھٹ جاتا ہے اور وصال کی لذت اور اس کی چاشنی کم ہو جاتی. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کی مثال سے بتا دیتا ہوں. کوئی مشکل سے ملے کوئی چیز آپ کو، اس کی قدر و قیمت بہت ہوتی ہے، اور کوئی چیز بڑی آسانی سے بغیر محنت سے مل جائے تو دل میں قدر و قیمت کم ہوتی ہے. کسی کے پاس بیٹھنا، کسی کو ملنا کبھی کبھی نصیب ہو تو قدر و قیمت اور ادب کا پاس بہت رہتا ہے. اور ہر وقت کسی کی صحبت نصیب ہو اور ہر وقت کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا میسر ہو تو بے تکلف ہو جاتا ہے انسان، ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. تو لذت وصال کی اہمیت کو قائم رکھنے اور بڑھاتے رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کبھی قریب کر لیا جائے، کبھی دور کر لیا جائے، کبھی وصال کی دولت نصیب ہو جائے، کبھی اس دولت سے محروم ہی ہو جائے، تاکہ کبھی وصال ہو کبھی ہجر، تاکہ ہجر میں تڑپ تڑپ کر پھر وصال ملے تو وصال کی لذت کی تجدید ہو جائے، لذت وصال کی تجدید ہو جائے. جب ہجر میں روح کا پرندہ تڑپ تڑپ کر محبوب کے وصال کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر اسے ہر بار جب نیا وصال ہو تو نئی لذت ملے، جب نیا وصل ہو تو نئی لذت ملے، جب ہر بار نیا قرب ہو تو نیا لطف آئے، جب ہر بار چہرے سے پردہ اٹھے تو نیا سرور نصیب ہو، تو ہر بار دیکھنے کی لذت ہی بدل جائے، ہر بار قریب ہونے کا لطف ہی بدل جائے، ہر بار شراب وصل کا پیالہ پینے کا نشہ ہی اور ہو جائے، تو تجدید لذت کے لیے اسے بدل بدل کر رکھا جاتا ہے، کبھی وصل میں کبھی ہجر میں. اور پھر اللہ پاک اپنے عارف بندوں کی معرفت کو پرکھتا بھی ہے، کبھی وصال کے مقام پر رکھ کر کبھی ہجر کے مقام پر رکھ کر، یہ بندگی پرکھنے کا طریقہ ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بندہ وصال میں کیسا ہے، ہجر میں کیسا ہے. اور وصال میں عشق اور حال ہوتا ہے، ہجر میں عشق کا اور حال ہوتا ہے. ہجر میں عشق کی آتش گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولیے نا. ہجر و فراق میں آتش عشق، آتش محبت کم ہوتی ہے یا بڑھتی؟ بڑھتی. تو ہجر جتنا زیادہ ہوگا، بار بار ہوگا، عشق کی آتش اور جوان ہوگی، محبت کی آگ اور بڑھتی جائے گی، اور بڑھتی ہوئی آگ کے ساتھ جب پھر وصل ہوگا تو پھر اس قرب وصل کا عالم ہی کچھ اور. تو ہر بار ہجر کی آگ میں جل جل کر جب وصل کا مقام آئے گا تو ہر بار نئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، ہر بار نئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے. تو ہر ہجر کے بعد انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، ہر ہجر کے بعد جب نیا وصال آئے گا تو نئے پردے اٹھیں گے، اور ہر بار نئے پردے اٹھیں گے. اس طرح اہل معرفت اپنے مقام میں بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے. آپ سمجھے نا اس بات. جس طرح توبہ نیک بندوں کا درجہ بلند کرتی چلی جاتی ہے، توبہ اور ندامت، اسی طرح عرفا کا کبھی ہجر کبھی وصال کی حالت میں پلٹنا قرب و وصال کے درجوں کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، کہ ہر ہجر کے بعد جب وصال ہوتا ہے تو درجہ اور بلند ہوتا ہے.